أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقائم رکھو نماز اور دیا کرو زکاة، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکاة، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، پھر کیوں نہیں سوچتے ہو. واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ سورہ بقرہ کی یہ جو آیتیں ہیں، یہ تین آیتیں اس وقت سورہ بقرہ کی پڑھی گئی ہیں. اس میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی ہے. اس سے پہلے والی جو تین آیتیں ہیں اس میں ایمان اور عقائد سے متعلق باتیں تھیں. یہ جو چار آیتیں ہیں اس میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے، اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہیں ان کا ذکر ہے. حاصل مطلب، حاصل ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو حب جاہ اور حب مال کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. صبر سے حب مال گھٹ جائے گی، کیونکہ مال اسی وجہ سے مطلوب اور محبوب ہے کہ وہ ذریعہ ہے لذتوں کے اور شہوتوں کے پورا ہونے کا. جب ان لذتوں اور شہوتوں کی مطلق العنانی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہیں رہے گی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنا نفع اور نقصان سے اندھا کر دے گی، اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی. نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی یہی ہے کہ جب نماز کو صحیح صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے تو حب جاہ اور حب منصب اور تکبر اور غرور جو ہے ہمارا گٹے گا. اصل مادہ فساد جس کے سبب ایمان لانا دشوار ہوتا ہے وہ یہی حب ماں اور حب جا کی محبت ہے. جب یہ مادہ فساد گھڑ گیا تو ایمان لانا آسان ہو جائے گا. اب سمجھیے کہ صبر میں تو صرف غیر ضروری خواہشات اور شہوات کا ترک کرنا ہے، اور نماز میں جو ہے بہت سے افعال کا واقع کرنا بھی ہے، یعنی بہت سی جائز خواہشات ہیں اس کو بھی چھوڑنا ہے، وقتی طور پر اس کو ترک کرنا ہے. جیسے جو چیزیں نماز کے باہر جائز ہیں، حلال ہیں، نماز کے اندر نہیں کر سکتے آپ، جیسے لگ کھانا اور پینا ہے، کلام کرنا ہے، سمجھے نا، چلنا پھرنا ہے، اور دوسری انسانی ضروریت جو شرعاً جائز اور مباح ہیں ان کو بھی نماز کے وقت ترک کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی اوقات کی پابندی کے ساتھ، دن رات میں 5 مرتبہ۔ اس لیے نماز نام ہے کچھ افعال معینہ کا، اور معین اوقات میں تمام جائز اور ناجائز اور جائز چیزوں سے صبر کرنے کا۔ غیر ضروری خواہشات کے ترک کرنے پر انسان ہمت باندھ لے تو چند روز کے بعد طبعی تقاضا بھی ختم ہو جائے گا، کوئی دشواری نہیں رہتی۔ لیکن نماز کے اوقات کی پابندی اور اس کے تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے بھی ان اوقات میں پرہیز کرنا، یہ انسانی طبیعت پر بہت بھاری اور دشوار ہے۔ اس لیے یہاں شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ ایمان کو آسان بنانے کا جو نسخہ تجویز کیا ہے وہ صبر اور نماز سے کام لو۔ اس نسخے کا استعمال خود ایک دشوار چیز ہے، جبکہ خصوصاً نماز کی پابندیوں کا تو اس دشواری کا کیا علاج ہوگا۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ نماز دشوار ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ دشوار نہیں۔ اس میں نماز کے آسان کرنے کی ترکیب بتلائی گئی۔ حاصل یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ اور سبب پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کا قلب جو ہے خوگر ہے میدان خیال میں آزاد پھرنے کا، اور سب اعضاء انسانی قلب کے تابع ہیں۔ اسی لیے قلب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کے سب اعضاء بھی آزاد رہیں، اور نماز سراسر اس آزادی کے خلاف ہے کہ نہ ہنسو نہ بولو نہ کھاؤ نہ پیو نہ چلو۔ اس لیے قلب ان تمام تقیدات سے تنگ ہوتا ہے، اور اس کے تابع اعضاء انسانی بھی اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس دشواری اور گرانی کا قلب کی حرکت فکریہ ہے، تو اس کا علاج سکون سے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ قلب اگر متحرک ہوتا ہے تو ہمارے بدن کے سارے اعضاء متحرک ہوتے ہیں، لیکن قلب کو اب ساکن کر دو، اس کا جو حرکت پنا جو ہے اس کو ایک جگہ پر جمع دو، اور اس کے لیے صبر ضروری ہے، تو وہ آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے جو ہیں یہ قلب کو قابو میں کرتے ہیں، اور قلب کو کیسے قابو میں کریں گے کہ ذکر اللہ خوب کرو تو دل کے اندر اطمینان ہوگا اور دل ایک جگہ پر ٹھہر جائے گا، ذکر کے ساتھ وہ متصف ہو جائے گا تو دوسری تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ خشوع اختیار کرو نماز کے اندر۔ خشوع معنی ایسی کوئی حرکت نہ کرو۔ دیکھو بھائی، کوئی بھی چیز ہے جیسے آپ کے بدن پر یا بدن پر کسی جگہ مچھر بیٹھا ہے یا کسی چیز نے آپ کو کاٹ لیا، تو آپ کے قلب نے یہ میسج پہنچایا آپ کے دماغ کو، اور دماغ نے میسج پہنچایا آپ کے ہاتھ کو، وہ وہاں سے فوراً اٹھا اور وہاں اسی جگہ پر جا کر اس نے اس مچھر کو یا اس چیز کو مارا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے قلب ہے، قلب حکم کرتا ہے دماغ کو، اور دماغ پھر اس کے پلان بناتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اجمالی طور پر وہ خاکہ آتا ہے دل کے اندر، پھر اس کے پلان بناتا ہے دماغ، اور دماغ پھر بدن کے اعضاء کو حکم کرتا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ یہاں کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہوتے ساری چیزیں ہمارے اندر اگر پیدا ہو گئیں تو دل ہمارا ساکن نہیں ہے, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ نماز بھی نماز کے اندر سکون نہیں ہوگا, نماز کے اندر خشوع نہیں ہوگا. کسی موقع پر حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, ان سے پانی منگوایا حضرت نے, تو وہ تھوڑا جو گلاس ہے اس پر کوئی چیز کچھ ٹیڑھی رکھ کر لائے تھے, تو حضرت نے فرمایا اس موقع پر کہ اگر ان کی نماز صحیح ہوتی تو یہ عمل نہ ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی اعمال کا صحیح ہونا بھی منحصر ہے نماز کے صحیح ہونے پر. نماز صحیح ہو جائے گی تو ہمارے سارے اعضا اور سارے اعضا سے نکلنے والے جو کام ہیں یہ بھی آسانی کے ساتھ یہ ہو جائیں گے, یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر. اور اس کے لیے خشوع ضروری ہے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کے معنی ہیں سکون قلب کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکون قلب یعنی خشوع کس طرح حاصل ہو؟ تو یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قلب سے مختلف افکار اور خیالات کو براہ راست نکلنا چاہے تو اس میں کامیابی قریب بمحال ہے. تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ نفس انسانی چونکہ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا, اگر اس کو کسی ایک خیال میں محو اور مستغرق کر دیا جائے تو دوسرے خیالات اور افکار خود بخود دل سے نکل جائیں گے. اس لیے تلقین خشوع کے بعد وہ خیال بتلاتے ہیں جس میں مستغرق ہو جانے سے دوسرے خیالات دفع ہوں, اور ان کے دفع ہونے سے حرکت فکریہ جو قلب کی ہے منقطع ہو کر سکون حاصل ہوتی ہے, اور سکون سے نماز میں آسانی ہو کر اس پر مداومت اور پابندی نصیب ہوتی ہے, اور اس پابندی سے کبر اور غرور اور حب جاہ اور حب مال کم ہوتی ہے, تاکہ جو ایمان کے راستے میں حائل ہیں وہ دور ہو کر ایمان کامل ہو جائے. سبحان اللہ, کیا مرتب علاج اور مطب ہے. اب اس خیال مذکور کی تلقین اور تعین اس طرح فرمائی کہ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے. یعنی جب انسان یہ سوچے کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہوں, جب یہ سوچے گا تو دنیا کی محبت کم ہوگی, غرور کم ہوگا, حب جاہ کم ہوگی, حب مال کم ہوگی, اور اس سے دل کے اندر ایک قسم کا خشوع پیدا ہوگا. اور جب وہ انسان عمل کے لیے آئے گا تو اس پر اس بات کا غلبہ ہوگا کہ بھائی دیکھو اس عمل میں نے اگر کوئی کھوٹ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول نہیں فرمایا, میں عمل تو کر رہا ہوں لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا تو مصیبت ہو جائے گی. اس لیے اس کا پورا دھیان اس میں ہوگا, اس نماز کے اندر یا اس عبادت کے اندر, اور اسی کو کہتے ہیں. اس لیے جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو کم از کم یہ سوچو اللہ کی بڑائی دل میں ہو کہ میں اس رب کا نام لے رہا ہوں جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے, ساری بڑائی ساری کبریائی اسی کے تابع ہیں. جب آپ یہ پڑھیں گے اور فوراً اگر آپ چپ رہیں گے تو شیطان اور نفس آپ کا رخنا ڈالنا شروع کرے گا. اس لیے جو چیز پڑھنے کی ہے وہ پڑھنا شروع کرو. اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ثنا پڑھیں گے سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک, اور امام کے پیچھے بھی آپ پڑھیں گے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے, اور کم از کم اتنی زور سے پڑھنا ہے کہ آپ سن سکیں سبحانک اللہم وبحمدک. یہ جو ثنا ہے اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا, یا آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اکیلے نماز میں تو آپ ہر آیت پر غور کریں, ہر آیت پر غور کریں کہ امام نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے, الرحمن الرحیم پڑھا ہے, مالک یوم الدین پڑھا ہے, یہ تمام چیزیں اس پر غور کرنا.
اس لیے کہ قرآن کریم کا حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن کو پڑھا جائے تو اچھی طرح سنو، غور سے سنو، وانصتوا اور چپ رہو. تو جب ہم غور سے سنیں گے تو وہ بات دل میں اترے گی، ہم غور سے سنیں گے ہی نہیں تو پھر وہ بات دل میں نہیں اترے گی. یا اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس پر غور کرو کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، سورت پڑھ رہا ہوں، پھر بغیر کسی وقت کو ضائع کر رہے آپ نے سورت ختم کر لی، فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاؤ، اور پھر وہاں بھی ٹھہرو نہیں، وہاں پڑھو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان، آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ، پھر کھڑے ہو جاؤ، سمیع اللہ لمن حمیدہ جس طرح بتایا ہے، اور اگر امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا ہے آپ ربنا لک الحمد کہیں گے، اور پھر آپ سجدے کے اندر جائیں گے اور سجدے کے اندر سبحان ربی العلیٰ پڑھیں گے، سبحان ربی العلیٰ تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ. یہ اس طرح اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھو اس نماز کے اندر سکون آتا ہے اور اس نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے. اس خیال مذکور کی تلقین اور تعین اس طرح فرمائی کہ وہ خاشعین لوگ وہ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، تو اس وقت اس خدمت کا خوب انعام ملے گا. اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، تو اس وقت اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا. ان دونوں خیالوں سے رغبت اور رہبت یعنی امید اور خوف پیدا ہوں گے. اول تو ہر خیال محمود میں مستغرق ہو جانا قلب کو نیک کام پر جمع دیتا ہے، خصوصاً امید و بیم کا خیال، اس کو خاص طور پر دخل ہے نیک کام میں مستعد کر دینے کے. اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں وہ عبادت ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں عموماً نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی وہ اقامت کے ساتھ آئی ہے، مطلق نماز پڑھنے کا ذکر صرف ایک دو جگہ آیا ہے، اس لیے اقامت صلاۃ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا کرنا اور ثابت رکھنے کے، اور عادتاً جو عمود یا دیوار یا درخت وغیرہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے، اس کا گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے، اس لیے اقامت کے معنی دائم اور قائم کرنے کے بھی آتے ہیں. قرآن اور سنت کی اصطلاح میں اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ پورے آداب اور شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا. مطلق نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاۃ نہیں ہے. نماز کے جتنے فضائل اور آثار اور برکات قرآن اور حدیث میں آئے ہیں سب اقامت صلاۃ کے ساتھ مقید ہیں. قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور ہر برے کام سے روکتی ہے. رہی بات یہ کہ ہماری نماز ہمیں برائی سے کیوں نہیں روکتی، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں روزانہ، لیکن ان نمازوں کے ساتھ ہم کچھ غلط کام بھی کر لیتے ہیں، تو یہ کیوں ہے آخر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی ہونا چاہیے، یا ہماری نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں کمی ہے، ہماری نماز میں نقص ہے، اس نقص کو دور کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا وَآتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کے معنی لغت میں دو آتے ہیں، ایک پاک کرنا اور ایک ہے بڑھنا. دونوں معنی زکوٰۃ پر بیٹھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معنی بڑھنا، جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا جو بقیہ مال ہے اس میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری عطا فرماتے ہیں، اس میں ایک کے دس اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں. اور اصطلاح شریعت میں مال کے اس حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے، جیسے 100 پر 2.5 یا 1000 پر 25 جو ہم نکالتے ہیں. اگرچہ یہ خطاب موجودہ بنی اسرائیل کو ہے، جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز اور زکوٰۃ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل پر فرض تھی یا نہیں، مگر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ. اس سے ثابت ہے کہ نماز اور زکوٰۃ بنی اسرائیل پر فرض تھی، اگرچہ اس کی کیفیت اور ہیئت وغیرہ میں فرق ہو۔ اس کے بعد رکوع کا معنی ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں عرض کرنا ہے تو اس کو آئندہ بیان کریں گے۔ حق تعالی جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ یوسف بھائی کے جو بہنوئی کا انتقال ہوا تھا آج سے کچھ دنوں پہلے، دو ہفتے پہلے، ان کے بھتیجے احمد حسین کا انتقال ہوا ہے وہیں زمبابوے کے زامبیا کے اندر، اور اسی طرح محمد بھائی کارا کا انتقال ہوا ہے، اور بھی کسی نے مجھے کہا ہے، کچھ لوگ بیمار ہیں انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ سب کے لیے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں حق تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنه، اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، اللهم اغفرهم مغفره تامه وارحمهم ورحمه عامه۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، قرآن کریم کا جو حصہ درس قرآن کے طور پر پڑھا گیا، اے اللہ اس کو ہم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان میں مضبوطی اور زیادتی عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اس درس قرآن کو ہمارے لیے، سننے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور اے اللہ ہم نے قرآن کریم کا جو حصہ جن مرحوم یا مرحومہ کے لیے پڑھا ہے، سب سے پہلے اس کا ثواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح و اقدس کو اور تمام انبیاء کی ارواح کو، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس امت کے تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کی روحوں کو، خصوصاً جن کا نام لیا گیا، اللہ ان کی روحوں کو پہنچا، ان تمام کی بال بال مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنا، تا حد نظر ان کی قبروں کو وسیع اور کشادہ فرما، ہر طرح کی راحتیں اور سہولتیں ان کو میسر فرما دے۔ اے مولا کریم، مولا کریم، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اس ادارے کا بھی جو قرض ہے اللہ عافیت کے ساتھ اتار دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ اتار دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ اتار دے، اے اللہ تمام کاموں کو عافیت کے ساتھ انتہا تک پہنچا، اے اللہ خزانہ غیب سے اس کا تکفل فرما لے۔ اے اللہ جن ساتھیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا جو کہنے والے تھے کہنا بھول گئے، یا ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جن کا ہم پر حق ہے، یا جو ہم سے متوقع ہیں، تمام کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا